بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 13 مارچ 2015، مسجد جامع القرآن، قرآن اکیڈمی لاہور میں محترم مومن محمود صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ نوح کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم آمين يا رب العالمين. جو سورت جس سورت کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ قرآن مجید کی وہ واحد سورت ہے کہ جس میں سوائے ایک نبی اور ان کی دعوت کے کسی اور شے کا تذکرہ نہیں ہے. قرآن مجید کی بہت سی صورتیں ہیں جو انبیاء کے نام پر ہیں، لیکن ان صورتوں میں ان انبیاء کا ذکر بھی ہوتا ہے اور اس کے سوا اور بھی مباحث اور بھی موضوعات ہوتے ہیں. قرآن مجید کی یہ صورت جس کا عنوان صورت نوح ہے، یہ وہ صورت ہے کہ جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سوائے سیدنا نوح علیہ السلام کی دعوت، ان کی دعوت کا طریقہ کار اور دعوت کو نہ ماننے کی صورت میں قوم کا انجام، اس کے سوا کوئی بات ذکر نہیں کی. اور ایک اعتبار سے یہ صورت بہت جامع ہے، جس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کی جو دعوت ہے یعنی عبادت رب، وہ دعوت کیا ہے؟ دعوت اللہ سبحانہ وتعالی کے وجود پر یا اللہ سبحانہ وتعالی کی وحدانیت پر دلائل کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی آفاق اور انفس میں پھیلی ہوئی نشانیاں کون کون سی ہیں؟ اور نبی کو نہ ماننے کے نتیجے میں قوم کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے، قوم پر کون سا عذاب آتا ہے؟ یہ ساری باتیں نہایت اختصار کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس صورت میں نقل فرما دی ہیں. چنانچہ اس کی ابتدا ہوتی ہے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تحقیق ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، اور بھیجنے کا مقصد کیا تھا؟ ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، کہ اپنی قوم کو خبردار کر دیجئے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. ہم یہ بات دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کو بھی جب ابتدا میں صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب کیا تو آپ کی حیثیت منذر قرار پائی. اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جب اسماء اللہ تعالی نقل فرماتے ہیں تو اس میں مبشر آپ پہلے ہیں، یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا. لیکن جب نبی کی دعوت کا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے تو اس میں انذار کا پہلو غالب رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ چلتا ہوا جا رہا ہے، مثال کے طور پہ نابینا ہے، اور اس کے سامنے ایک کھائی آ رہی ہے اور وہ اسے نہیں دیکھ رہا، تو دور سے آپ چیخ مار کر اسے خبردار کریں گے، اسے کوئی خوشخبری نہیں سنائیں گے. تو جب نبی تشریف لاتے ہیں کسی قوم میں تو اس وقت قوم کی حالت بھی یہی ہوتی ہے کہ وہ جہنم کی کھائی میں گرا چاہتی ہے اور نبی اسے آ کر خبردار کرتا ہے. لہذا یا ایوہ المدثر قم فانذر، اے نبی، اے کپڑے میں لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، آپ کھڑے ہو جائیے اور خبردار کیجئے. ہاں، خبردار کرنے کے نتیجے میں جو لوگ خبردار ہو جائیں گے انہیں خوشخبری دی جائے گی. تو گویا منطقی اعتبار سے تقدیم جو ہے، مقدم شے کیا ہوگی؟ وہ انذار ہی ہوگا. تو ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم، اپنی قوم کو خبردار کیجئے قبل اس کے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے. چنانچہ سیدنا نو علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اس حکم کی تعمیل کی اور فوراً کیا کہا؟ قال یا قومی انی لکم نذیر مبین، اے میری قوم، میں تمہارے حق میں کھلم کھلا واضح خبردار کرنے والا ہوں، اور میری دعوت کا خلاصہ کیا ہے؟ ان اعبدوا اللہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرو، جو تمام انبیاء کی دعوت کا خلاصہ ہے. وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، ہم نے کوئی رسول آپ سے پہلے نہیں بھیجا مگر اس کی طرف یہی بات وحی کی کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے، لہذا میری عبادت کرو. تو ہر نبی نے آ کر جو دعوت دی ہے وہ کیا ہے؟ عبادت رب، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا واحد معبود بنا لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے اپنے آپ کو خالص کر لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ٹوٹ کر محبت کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے خوف نہ رکھو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی امیدوں کا مرکز بناؤ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کسی سے زندگی گزارنے کا کوئی منہج حاصل نہ کرو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی عبادت کے لیے خالص کرو. واتقوہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقویٰ دل میں اختیار کرو. واطیعون، اور کون تمہیں بتائے گا کہ عبادت کیسے کرنی ہے؟ کیا انسان اپنی ذہن سے خود کوئی فلسفے گھڑے گا اور نظریات بنا لے گا اور عبادت کے طریقے وضع کرے گا؟ نہیں. اطیعون، میری اطاعت کرو، یعنی عبادت کا طریقہ نبی بتائے گا، جو طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اب ہمارے زمانے میں قیامت تک کے لیے جو شریعت ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے. تو انسان اللہ کی عبادت کیسے کرے گا؟ جیسا کہ نبی نے بتایا ہے، عبادت کے طریقے اپنی طرف سے نہیں گھڑے گا. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تم عبادت کرو گے، اللہ کا تقوی اختیار کرو گے اور نبی کی اطاعت کرو گے تو ہوگا کیا؟ اللہ کی طرف سے تمہیں کیا ریوارڈ ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمى، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں دنیا میں ایک وقت تک مہلت دیں گے. اور گویا اس کا نتیجہ، اس کا برعکس کیا ہوگا؟ اگر تم نے نبی کی دعوت کو نہیں مانا، تم نے نبی کی دعوت کا انکار کر دیا، تو نہ تمہارے گناہ معاف ہوں گے اور نہ تمہیں دنیا میں مہلت ملے گی، بلکہ دنیا ہی میں تم پر عذاب استیصال آ جائے گا. لو کنتم تعلمون، کاش کہ تم جانتے، کاش کہ تم جان لو کہ اس دنیا کی حقیقت کیا ہے، کاش کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل کر لو. جیسا کہ ابھی یہ بات آئے گی کہ سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم سے کہیں گے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں محسوس نہیں کرتے. اب سیدنا نوح علیہ السلام دیکھیے کیا فرماتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں. قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو لیل و نہار پکارا ہے، دن رات پکارا ہے. اور یہ دن رات پکارنا کوئی چار پانچ آٹھ دس آٹھ دس یا تیس چالیس سال کے لیے نہیں تھا، بلکہ 950 سال تک سیدنا نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دن رات پکار رہے ہیں. اور یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نے اس کو اتنی دفعہ دعوت دے دی ہے، اب تو اس پر حجت تمام ہو گئی، اب یہ ابدی جہنمی ہے. نہیں، جیسا کہ ہمارا کئی دفعہ طرز عمل بن جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو 5 منٹ کی دعوت دی یا 15 منٹ کی دعوت دی اور اس کے بعد نتیجہ نکال لیا کہ اب اس کو ہدایت نہیں مل سکتی. تو سیدنا نوح علیہ السلام 950 سال تک مستقل دعوت دیتے رہے ہیں صبر و عزیمت کے ساتھ. لیکن کیا ہوا؟ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میرے پکارنے نے ان کے بدکنے ہی میں اضافہ کیا، جتنا میں ان کو پکارتا چلا گیا اتنا ہی یہ مجھ سے اور تیرے دین سے دور ہوتے چلے گئے. وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، اور اے اللہ سبحانہ و تعالی، میں نے جب کبھی بھی انہیں پکارا اس لیے کہ اے اللہ تو انہیں بخش دے. اس میں آپ دیکھیے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا اخلاص کیا ہے، کہ میں نے کبھی ان کو اپنی طرف دعوت نہیں دی کہ تم مجھے مان لو، نبی کی حیثیت سے تو ماننا ہے، لیکن اپنے نفس کی طرف دعوت نہیں دی، میں ان کو دعوت اس بات کی طرف دے رہا تھا کہ اے اللہ تو انہیں بخش دے. اور ہر نبی، جو بھی نبی آتا ہے اور جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف حقیقی طور پر بلانے والا ہے، وہ اپنے نفس کی طرف کبھی بھی دعوت نہیں دے گا، بلکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی طرف پکارے گا. تو جب میں نے انہیں دعوت دی تاکہ نتیجتاً تو انہیں بخش دے، تو انہوں نے کیا کیا؟ جعلوا اصابعہم فی آذانہم، انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی کہ نوح علیہ السلام کی بات کان میں نہ چلی جائے. وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ, اور اپنے سروں پر کپڑا لپیٹ لیا تاکہ نوح علیہ السلام کی شکل بھی نظر نہ آئے. وَأَصَرُّوا, اور انہوں نے اپنے کفر و شرک پر اصرار کیا. وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا, اور بہت ہی بڑے تکبر کا مظاہرہ کیا. اور آپ دیکھیے کہ بعض روایات میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نوح علیہ السلام دعوت دیتے تھے اپنی دین اپنی قوم میں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے اور قوم ان پر تشدد کرتی تھی, یہاں تک کہ آپ بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے, اور جب آپ کو افاقہ حاصل ہوتا تھا تو پھر کھڑے ہو کر نئے سرے سے دعوت کا کام شروع کرتے تھے. ثم انی دعوتہم جہارا, پھر میں نے انہیں زوردار طریقے سے بھی پکارا. ثم انی اعلنت لہم, میں نے انہیں علل اعلان بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف دعوت دی. واسررت لہم اسرارا, اور چھپ چھپ کر بھی بلایا, یعنی میں ایک ایک آدمی کے پاس بھی گیا اور میں مجموع میں کھڑے ہو کر بھی میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف بلایا, لیکن ان کے کان پر جوں تک نہ رہیں گی. اور میری دعوت کیا تھی, اب دیکھیے کتنے خوبصورت الفاظ ہیں. فقلتو, میں نے کہا ان سے, استغفروا ربکم, اپنے رب سے استغفار کرو, اپنے رب سے مغفرت چاہو. انہ کان غفارا, بے شک وہ تو ہے ہی معاف کرنے والا, اس کا تو کام ہی معاف کرنا ہے. انہ کان غفارا کا مطلب ہے عربی لغت کے اعتبار سے کہ معاف کرنا اس کی اصلی صفت ہے, عذاب دینا اس کی حقیقی صفت نہیں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی اپنا نام قرآن مجید میں معذب بیان نہیں فرماتے کہ میرا نام معذب ہے, نہیں, بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی غفور اور رحیم ہے. اصل صفت اللہ کی غفوریت اور رحیمیت کی ہے, ہاں, لیکن اگر انسان مستحق ہو جائے اپنے کرتوتوں کی بنیاد پر عذاب کا تو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے. لیکن انہ کان غفارا, اللہ سبحانہ و تعالی تو چاہتے ہیں کہ انسان کو معاف کریں, اللہ تعالی انسان کو عذاب دینا نہیں چاہتے. اور اگر تم اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار کرو گے تو نتیجتاً کیا ہوگا, اور استغفار کا مطلب کیا ہے, استغفار کا مطلب یہ بھی ہے کہ انسان زبان سے اقرار کرے کہ اللہ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں, اور استغفار کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ دل سے ندامت ہو, دل میں ندامت ہو, جو کچھ ہو چکا, جو اللہ سبحانہ و تعالی سے منہ موڑے رکھا, جو گناہ کیے, جو کفر و شرک میں انسان رہا, دل میں شدید ندامت پائی جائے اس پر, اور پھر اپنے عمل کو درست کرے اور سیدھی راہ پر آ جائے. اور اگر کسی کے حقوق اس نے مارے ہیں حقوق العباد میں سے, تو وہ حقوق جا کر انہیں واپس کرے. یہ توبہ کے تقاضے ہیں. جب تک یہ تقاضے پورے نہ ہوں, زبان سے استغفار کرنے سے توبہ نہیں ہوتی. یہ ایسا ہی ہے کہ انسان گاڑی میں جا رہا ہو اور اسے پتہ چلے کہ راستہ ایک مڑنا تھا وہ غلط ہو گیا, اور گاڑی واپس موڑنے کی بجائے وہ زبان سے کہنا شروع کر دے کہ میں واپس مڑتا ہوں, میں واپس مڑتا ہوں, تو جب تک وہ گاڑی واپس موڑے گا نہیں, زبان کے کہنے سے وہ واپس مڑے گا نہیں. تو توبہ کا کیا مطلب ہے, توبہ کا مطلب ہے واپس مڑنا. اور انسان واپس نہ مڑے اور زبان سے توبہ 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 کہتا چلا جائے تو توبہ کا زبانی اثر کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے استغفار کرو, کیونکہ وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کس کے حق میں غفار ہے, یہ بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طہٰ میں بیان فرما دی کہ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِّمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى, میں بہت زیادہ بخشنے والا ہوں اس آدمی کو جو توبہ کرے, جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے اور پھر سیدھی راہ پر آ جائے. تو ایسے شخص کے حق میں اللہ سبحانہ و تعالی غفور ہیں, رحیم ہیں. اللہ تعالیٰ کیا کریں گے استغفار کے نتیجے میں, يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُم مِّدْرَارًا, اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان کو برسا دیں گے, آسمان سے برکات نازل ہوں گی. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ, اور اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے مال کے ذریعے. وَبَنِينَ, اور بیٹوں کے ذریعے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ, اور تمہارے لیے باغات پیدا فرما دیں گے. وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, اور تمہارے لیے نہریں جاری فرما دیں گے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف حقیقی رجوع کر کے تو دیکھو, اور پھر دیکھو تمہاری زندگی کیسی سعادت والی بنتی ہے. لیکن یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ استغفار کا مطلب کیا ہے, اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر اللہ سے توبہ کرنا. اگر استغفار میں نیت یہ آ جائے کہ میں توبہ اس لیے کر رہا ہوں تاکہ دنیا ملے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا دنیا ملتی ہے, تو وہ توبہ ٹھیک نہیں رہے گی. بلکہ توبہ کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبودیت کا تقاضا سمجھتے ہوئے اللہ کی طرف رجوع کیا جائے، مال و دولت کا حصول مقصود نہ ہو. ہاں، توبہ اور استغفار کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دیں، دنیا دے دیں، بڑی اچھی بات ہے. نہ بھی دے تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رستے سے انسان ہٹے مت. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی تو کہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے. جہاں یہ کہا ہے وہاں یہ بھی کہا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، ہر اعتبارات سے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور اسی طریقے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اشد الناس بلاءً الانبیاء، جن لوگوں پر سب سے زیادہ آزمائشیں آتی ہیں وہ انبیاء ہیں، حالانکہ انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہیں اور ان پر آزمائشیں سب سے زیادہ ہیں. اور پھر آپ نے فرمایا ثم الامثل فالامثل، پھر جو نبی کے جتنا قریب ہے اتنا ہی زیادہ اس پر آزمائش آئے گی. ایک صاحب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احبک، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے محبت کرتا ہوں. اللہ کے نبی نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم انظر ماذا تقول، ذرا غور کرو کہ تم کیا دعویٰ کر رہے ہو، تمہارا دعویٰ بہت بڑا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں. ان صاحب نے تین دفعہ یہی بات ریپیٹ کی کہ احبک احبک احبک، مجھے آپ سے محبت ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا ان کنت تحبنی فاعد للفقر تجفافا، دیکھو اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو فقر و فاقہ کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو تیار رکھنا. تو گویا یہ بھی ایک پہلو ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ نہ سمجھ لینا کہ دین دار بنو گے تو اللہ کی طرف سے لازماً دودھ اور شہد کی نہریں دنیا میں عطا ہو جائیں گی. ہو سکتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے تاکہ اللہ تعالیٰ جانچ لے کہ کون صادق ہیں اور کون جھوٹے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر انسان سیدھی راہ پر رہے گا تو انما العسری یسرا، انما العسری یسرا، تنگی کے بعد بہرحال اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائیں گے. تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسمان سے موسلا دھار بارش برسائیں گے، برکات عطا فرمائیں گے، تمہیں مال اور بیٹوں کے ذریعے اور تمہارے لیے باغات پیدا فرما دیں گے اور نہریں جاری فرما دیں گے. اس ضمن میں ایک واقعہ بھی ہے کہ سیدنا حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پاس ایک صاحب آئے اور کہنے لگے کہ اولاد نہیں ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ استغفار کرو. ایک اور صاحب آئے کہنے لگے خشک سالی ہے، بارشیں نہیں ہوتی، انہوں نے کہا استغفار کرو. تیسرے صاحب آئے کہنے لگے فقر و فاقہ ہے، کہنے لگے استغفار کرو. چوتھے صاحب آئے کہ نہری یعنی پانی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا استغفار کرو. جو ان کے مجلس میں بیٹھے ہوئے حاضرین تھے انہوں نے سوال کیا کہ جو بھی آپ کے پاس آتا ہے آپ اسے استغفار ہی کا نسخہ بتا کر رخصت کر دیتے ہیں. تو سیدنا حسن بصری نے جواب میں یہی آیت پڑھی کہ یرسل السماء علیکم مدرارا، پانی بھی برسائے گا اگر استغفار کرو گے، ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا. اب اس کے بعد دیکھیے ایک جذباتی خطاب ہے سیدنا نوح علیہ السلام کی طرف سے اپنی قوم کے لیے، ما لکم لا ترجون للہ وقارا. اس کے بہت سے ترجمے کیے گئے اور یہ جو ترجون ہے عربی زبان میں اس کو کہتے ہیں، یہ افعال تضاد میں سے ہے. رجا یرجو کا مطلب امید رکھنا بھی ہے، رجا یرجو کا مطلب خوف رکھنا بھی ہے. تو تم اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کا خوف کیوں نہیں رکھتے؟ تم اللہ سبحانہ و تعالی کی عظمت کا احساس اپنے دلوں میں کیوں نہیں رکھتے؟ ہر شے سے چھوٹی شے تمہارے لیے اللہ ہی کیوں ہے؟ اللہ کو تو ہر شے سے بڑی شے ہونا چاہیے. لوگوں کو دکھانے کے لیے تم اپنی ظاہری حیثیت کتنی اچھی بناتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے بنتے ہو، سنورتے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے اپنے اعمال کو ہر وقت جانچتے رہتے ہو، لوگوں کو پسند آ رہے ہیں کہ نہیں، فلاں مجھ سے راضی ہے کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بھی حیثیت نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم اللہ کے لیے بن جاؤ، اللہ کے لیے سنور جاؤ. تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اللہ کی عظمت کا احساس کیوں نہیں کرتے؟ اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس پیدا ہو جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ ہر شے جو اللہ کے سوا ہے اس کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی. مخلوق میرے سے راضی ہے یا نہیں ہے مجھے پرواہ نہیں ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے ٹھیک ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے سے راضی ہے، میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست رکھتا ہوں، پوری دنیا ناراض ہو جائے. پرواہ کس کی ہونی چاہیے انسان کو؟ پرواہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حقیقی معرفت حاصل ہو جائے تو یہ کیسے ہوگا کہ انسان دنیا پرست بنے، انسان کے اندر دنیا کی محبت پیدا ہو، گویا اس نے محبوب حقیقی کی حقیقی معرفت حاصل نہیں کی. یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی ارشاد فرمائی کہ وما قدر اللہ حق قدره ان اللہ لقوی عزیز، یعنی ضعف الطالب والمطلوب. یہ لوگ بتوں کو چاہتے ہیں، یہ اللہ کے سوا معبودوں کو چاہتے ہیں، لگتا یہی ہے کہ انہوں نے اللہ کی معرفت حاصل نہیں کی جیسا کہ اللہ کی معرفت کا حق تھا. گویا کہ اگر انہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی تو اللہ کے سوا ان کا کوئی مطلوب حقیقی نہ بنتا، اللہ کے سوا کسی شے کی حیثیت ان کے سامنے کچھ نہ رہتی. تو گویا جب بھی انسان کے اندر انسان کا محبوب، انسان کا مقصود، انسان کا مطلوب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی بن رہا ہے تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اللہ کی معرفت ٹھیک حاصل نہیں ہوئی. اگر اللہ کی معرفت ٹھیک حاصل ہوتی تو اللہ کے سوا کسی شے پر نظر نہ اٹھتی. جیسا کہ ایک حدیث قدسی میں ایک اثر میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم اطلبنی تجدنی، اے ابن آدم مجھے چاہو اور اگر تم میری طلب میں لگو گے تو مجھے پا لو گے. فَإِذَا وَجَدْتَنِي وَجَدْتَ كُلَّ شَيْءٍ، اگر تو نے مجھے پا لیا تو ہر شے کو پا لیا. وَإِذَا فِتُّكَ أَوْ فُتُّكَ فَاتَكَ كُلُّ شَيْءٍ، اگر میں تم سے رہ گیا تم مجھے نہ پا سکے، میری محبت اپنے اندر پیدا نہ کر سکے تو ہر شے تجھ سے رہ گئی، کوئی شے تجھے حاصل نہیں ہوگی. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اگر محبوب نہیں بنایا تو کسی اور کی محبت پر چین آ جائے گا. نہیں، جہاں بھی انسان محبوب بنائے گا کچھ عرصے بعد اسے معلوم ہو جائے گا کہ یہ محبوب محبوب بننے کے قابل نہیں ہے. اللہ کے سوا کسی پر اعتماد اور توکل ہوگا تو کچھ ہی عرصے بعد پتہ چل جائے گا کہ یہ ہستی اعتماد اور توکل کے لائق نہیں تھی. تو میرے سوا کسی پر اعتماد نہ کرنا اور میرے سوا کسی پر بھروسہ نہ کرنا، اور یہ باتیں کیسے پیدا ہوں گی؟ جب تک اللہ کی حقیقی معرفت جیسا کہ قرآن چاہتا ہے، جیسا کہ قرآن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے، جیسا کہ خود اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سامنے پیش کرتے ہیں، وہ معرفت حاصل ہوگی قرآن کے ذریعے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر جگہ نظر آئیں، ہر جگہ نظر آنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فعل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیاں ہر جگہ کائنات میں، آگے پیچھے، انفس و آفاق میں بکھری ہوئی نظر آئیں. امام غزالی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ من لم یر اللہ فی کل شیء لم یعرفہ، جس نے اللہ کو ہر جگہ نہیں دیکھا اس نے اللہ کو نہیں پہچانا. یعنی جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت ہر جگہ نہیں دیکھی، جس نے ہر شے کو اللہ کی نشانی کی حیثیت سے نہیں دیکھا، اس نے شے کو نہیں دیکھا. کیونکہ ہر شے کی حقیقت کیا ہے؟ ہر شے کی حقیقت، اس کا جوہر، اس کا ایسنس یہ ہے کہ وہ اللہ کی نشانی ہے. اگر میں نے کسی شے کو اس حیثیت کے سوا کسی اور حیثیت سے دیکھ لیا تو میں نے شے کو تو نہیں دیکھا، میں نے شے کی حقیقت کو نہیں دیکھا. کسی بھی شے کی حقیقت اس سے زیادہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، وہ ایک سگنیفائر ہے، وہ ایک اشارہ کرنے والی شے ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کا احساس تم کیوں نہیں کرتے؟ یہ آیت ایسی ہے کہ انسان کو چاہیے اس پر مراقبہ کرے اور اس آیت کو بار بار دہرائے کہ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہیں کیا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کو پہچانتے نہیں؟ کیا ہو گیا کہ اللہ کی عزت، عظمت اور اس کی بڑائی، اس کی کبریائی کا احساس اپنے اندر پیدا نہیں کرتے؟ وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں مختلف درجات میں پیدا کیا ہے. اس میں ایک اشارہ تو اس بات کی طرف ہے کہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی عظمت کو دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی حقارت کو دیکھ لو، تم کون ہو، تم اللہ کے مقابلے میں کون ہو. تمہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نطفے سے پیدا کیا ہے، اور آپ دیکھیے کہ اس کائنات کی حقیقت کو دیکھیے، کائنات کتنی بڑی ہے. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، اس میں بے شمار کہکشائیں ہیں، ان کہکشاؤں میں سے ایک ہماری ہے، اس میں ایک ذرے کے برابر ہمارا نظام شمسی ہے، اور اس ذرے کے اندر ایک ذرہ ہماری زمین ہے، اور اس ایک ذرے پر انسان کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تکبر کرنا شروع کر دے کہ میں تمہیں نہیں مانتا اور تم کون ہو میں نہیں جانتا، یہ انسان کو لائق نہیں ہے. اپنی حقیقت پر غور کرے، کس شے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا اور کتنے مراحل سے گزارا ہے. یا ایوہ الناس، ان کنتم فی ریب من البعث فانا خلقناکم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغیر مخلقة لنبین لکم. کہ اے انسان, اگر تمہیں قیامت میں جی اٹھنے کے بارے میں شک ہے تو غور کرو, ہم نے تمہیں مٹی سے, پھر علاقہ سے, پھر مضغہ سے, مخلقہ اور غیر مخلقہ, اور پھر ہم نے تمہیں رحم مادر میں 9 مہینے ٹھہرایا اور پھر نکال لیا, اور تم میں سے کوئی جوانی کی عمر میں رخصت ہو جاتا ہے اور کچھ ایسے ہیں جن کو ہم بڑھاپے تک, ایسے بڑھاپے تک کہ جس میں انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا, پہنچا دیتے ہیں. تو یہ انسان ہے, کیا اس انسان کو لائق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے تکبر کرے؟ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین. کیا انسان دیکھتا نہیں ہے کہ ہم نے اسے ایک نطفے سے پیدا کیا اور اب وہ جھگڑالو بن جاتا ہے؟ تو ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا. تو اپنے انفس میں غور کر لو تو اللہ کو پہچان لو گے, اور اپنے آفاق میں غور کر لو تب بھی اللہ کو پہچان لو گے. لہذا پہلے انفس کا ذکر فرمایا, اب آفاق کا ذکر فرماتے ہیں. الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا. کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالی نے یہ آسمان, یہ کائنات تہ بتہ کیسے بنا دی؟ وجعل القمر فیہن نورا, اور اس میں چاند کو نور کی حیثیت سے رکھ دیا. وجعل الشمس سراجا, اور سورج کو چراغ بنا دیا. یعنی تم کائنات میں جب غور کرو اور کائنات کے مظاہر دیکھو تو اس کو اس حیثیت سے دیکھو کہ یہ اللہ کی نشانی ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ قرآن مجید کائنات میں غور و فکر کی دعوت دیتا ہے, کوئی شک نہیں ہے, لیکن قرآن مجید کائنات میں غور و فکر کی دعوت دینے کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتا ہے کہ اس غور و فکر کے نتیجے میں تمہارے اندر کیا بات پیدا ہوگی. نتیجے سے پتہ چل جائے گا کہ جو غور و فکر تم کائنات پہ کر رہے ہو وہ قرآن کا مقصود ہے کہ نہیں. قرآن جس غور و فکر کی دعوت دیتا ہے اس کے نتیجے میں ایمان پیدا ہوتا ہے, اس کے نتیجے میں انسان یہ پکار اٹھتا ہے کہ ربنا ما خلقت هذا باطلا, اے اللہ تو نے اسے باطل پیدا نہیں کیا. کائنات میں غور و فکر کے نتیجے میں اگر وہ قرآنی غور و فکر ہے تو دنیا کی محبت کم ہوتی ہے, آخرت کی محبت بڑھتی ہے. یفصل الآیات لعلکم بلقاء ربکم توقنون. یہ کائنات میں جو نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب سے ملاقات کا یقین حاصل کرو. اگر کائنات میں غور و فکر کے نتیجے میں دنیا پرستی بڑھ جائے, کائنات میں غور و فکر کے نتیجے میں انسان مزید اللہ سے دور ہوتا چلا جائے, تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ شاید یہ وہ غور و فکر نہیں ہے کہ جس کی دعوت اللہ تعالیٰ نے دی ہے, کیونکہ اس کا نتیجہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا ہے. اب دیکھیے, قرآن مجید ایک ایسی عجیب کتاب ہے کہ آپ دیکھیے, ابھی اللہ تعالیٰ انفس میں تھے, پھر آفاق میں ہمیں لے گئے, کائنات میں دیکھو, اور پھر واپس انفس میں لے آتے ہیں. یعنی قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے, جیسا کہ علماء نے کہا کہ کائنات میں جتنی بھی چیزوں کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات کے مظاہر ہیں. یعنی اللہ کی صفت علم, اللہ کی صفت قدرت, یہ کائنات اللہ کی صفات کا مظہر ہے. لیکن ہم کسی صفت کا ڈائریکٹ مشاہدہ نہیں کرتے, ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم کا مظہر دیکھتے ہیں. اللہ کا علم ڈائریکٹ تو نظر نہیں آتا, لیکن اللہ کی وہ واحد صفت کے جس تک ہماری ڈائریکٹ اپروچ ہے وہ اللہ کا کلام ہے. یہ کلام اللہ کی صفت کا مظہر نہیں ہے, بلکہ یہ کلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کلام ہے. تو گویا یہ کلام کائنات میں ایک واسطہ زیادہ ہے. کائنات کو دیکھا, کائنات کو دیکھ کر اللہ کی صفات پر استدلال کیا, صفات کے ذریعے ذات پر استدلال کیا. یہ تین اس میں لڑیاں ہو گئی نا. یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی صفت, اور اس کے فوری بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے. تو اس اعتبار سے اللہ تک پہنچانے والی سب سے قریبی شے بھی قرآن ہی ہے. اور قرآن مجید اس ٹائم اینڈ سپیس میں ہونے کے باوجود, زمانی و مکانی ہونے کے باوجود زمان و مکان سے ماورا ہے, کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت کسی زمان و مکان میں مقید نہیں ہے. تو قرآن مجید پڑھنے والا بھی یہ محسوس کرتا ہے گویا کہ وہ بھی زمان و مکان سے ماورا ہو رہا ہے. کبھی وہ ما قبل از تاریخ ہے, کبھی وہ آخرت میں ہے, کبھی انفس میں ہے, کبھی آفاق میں ہے. تو گویا زمان و مکان اس کے سامنے ایسے ہیں کہ گویا وہ اس کے اوپر حاوی ہے. واللہ عالم. تو یہاں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ واپس ہمیں انسان کے انفس کی طرف لے کر جاتے ہیں. کیا فرماتے ہیں کہ واللہ انبتکم من الارض نباتا. اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے نکالا ہے, ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں زمین ہی میں واپس لوٹا دیں گے اور وہیں سے دوبارہ نکال لیں گے، وہیں سے دوبارہ نکالیں گے. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور پھر زمین کا ذکر، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ زمین کی کشادہ راہوں میں تم سفر کرو. بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو سورہ ملک میں تشبیہ یہ دی کہ گویا زمین نے تمہارے لیے کندھے جھکائے ہوئے ہیں اور تم زمین کے کندھوں پر چلتے ہو. والذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو تمہارے سامنے جھکا دیا تاکہ تم اس کے کندھوں پر چلو، تو زمین تمہارے سامنے متواضع ہے. اب دیکھیے نوح علیہ السلام اب اللہ تعالیٰ سے دوبارہ دعا فرماتے ہیں. قال نوح الرب، کہا نوح علیہ السلام نے، اے میرے رب، انہم عصونی، انہوں نے میری نافرمانی کی ہے. واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا، اور انہوں نے ان سرداروں کی پیروی کی کہ جن سرداروں کو ان کے مال اور دولت نے سوائے خسارے کے کوئی اور شے نہیں دی، خسارے کے سوا کسی شے کا اضافہ نہیں کیا. گویا مال و دولت ان کی سعادت میں بھی اضافہ کر سکتا تھا، مال و دولت کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی کے مطابق خرچ کرتے تو مال و دولت ہی انہیں اللہ تک پہنچا دیتا، لیکن ان لوگوں کو ان کے بیٹوں نے، ان کی اولاد نے اور ان کے مال و دولت نے سوائے خسارے کے کچھ نہیں دیا. اور صرف انہوں نے یہ کام نہیں کیا بلکہ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور انہوں نے میرے خلاف، اللہ کے دین کے خلاف بہت بڑی بڑی چالیں چلی، مکرن کبارہ. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی چالیں واقعی بہت بڑی ہیں. وَإِن كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، ان کی چالیں تو ایسی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل سکتے تھے، اتنی بڑی بڑی چالیں تھیں. اور کیا کہا انہوں نے، وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ، اور انہوں نے کہا کہ دیکھو اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا، اپنی قوم سے کہا. وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ پانچ نام ان کے بتوں کے نام تھے جن کی عبادت ہوتی تھی. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ان کی قوم کے نیک آدمی تھے کہ جو فوت ہو گئے، تو آہستہ آہستہ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد انہی کی عبادت شروع ہو گئی. تو ان معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا، سیدنا نوح علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں نے بہت سی کثیر مخلوق کو گمراہ کیا ہے. وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور ظالموں کی تو گمراہی ہی میں اے اللہ اضافہ فرما. اب یہاں جو سیدنا نوح علیہ السلام ان کے خلاف بد دعا کر رہے ہیں، اور جیسا کہ آگے بھی آئے گا کہ زمین میں ان میں سے ایک بھی بسنے والا نہ چھوڑ، تو یہ دعا سیدنا نوح علیہ السلام نے 950 سال بعد فرمائی ہے، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ 15-20-25 دن کی دعوت کے بعد یا 5 برس کی دعوت کے بعد ان کے خلاف بد دعا کر دی کہ اے اللہ ان سب کو نیست و نابود کر دے. جس طرح ہم عموماً دعا کرتے ہیں، اے اللہ یہود و نصارہ کو ان کا بیڑا غرق ہو جائے، تمام کفار کو ختم کر دے، ان کے گھروں کو تباہ ہو، یہ دعائیں اللہ کے نبی سے تھوڑی ثابت ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قسم کی دعائیں کی ہیں ان لوگوں کے خلاف جو آپ کے مقابلے میں حربی کافر ہیں. باقیوں کے لیے تو آپ نے ہمیشہ ہدایت کی دعا کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے. یہ تھوڑی ہے ہمارے دین کے اندر کہ ہمارے اندر یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ یہ کافر کب مرتا ہے اور کب جہنم میں پہنچتا ہے، بلکہ ہماری تو خواہش یہ ہے کہ یہ کافر کب مسلمان ہوتا ہے اور ہدایت حاصل کرتا ہے. تو ہمارے اندر یہ خواہش ہونی چاہیے. تو سیدنا نوح علیہ السلام نے پہلی بات تو یہ کہ یہ دعائیں جو آگے آ رہی ہیں یہ 950 سال بعد ارشاد فرمائی ہیں، 950 سال بعد بد دعا کی ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ بد دعا کب کی ہے، یہ بد دعا اس وقت کی ہے کہ جب اللہ کی طرف سے انہیں بتا دیا گیا کہ اب مزید کسی نے اسلام نہیں لانا. اس کا ذکر کہاں ہے؟ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں کیا کہ وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِنْ قَوْمِكَ إِلَّا مَنْ قَدْ آمَنْ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ. نوح علیہ السلام کی طرف یہ بات وحی کر دی گئی کہ جو لوگ آپ کی قوم میں ایمان لا چکے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ یہ بھی فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام تو اس کے بعد بھی مہلت چاہتے تھے، اللہ نے آپ سے کہا وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، دیکھو اب میرے سے ظالموں کے بارے میں کوئی بات چیت نہ کرنا، انہم مغرقون، انہیں غرق کیا جائے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا اس کے بعد ہے جب آپ کو بتا دیا گیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، اور اس کے بعد بھی مہلت چاہنے کے باوجود مہلت نہیں ملی، تو اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کی تعمیل میں وہ یہ دعا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اس زمین پہ ان میں سے کوئی بھی بسنے والا باقی نہ رہے. تو یہ دعا اس موقع کی ہے، یہ ہمیں سمجھنا چاہیے، وگرنہ کئی دفعہ ہم اس طرح کی دعاؤں سے استدلال کر کے خام خواہ اپنے اندر نفرت کے جذبات پیدا کرتے ہیں. اللہ کے نبی کا کیا طریقہ کار تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے میدان میں، آپ کو معلوم ہے آپ کے ساتھ طائف کی وادی میں کیا ہوا، اور اس کے بعد آپ کو اختیار دیا گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا، آپ کو پر سلام کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو طائف کے اوپر پہاڑ گرا دیا جائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ کہ ہاں کر دیا جائے ایسا؟ نہیں، آپ نے فرمایا کہ نہیں، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں سے کوئی ایسا ہو جو ایمان لے آئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے، اور اللہ کے نبی کے زبان مبارک سے الفاظ نکل گئے غزوہ احد کے موقع پر کہ وہ قوم کیسے فلاح پائے گی جس نے اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کیا کہا؟ لیس لک من الامر شیء او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون. آپ کے اختیار میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، چاہے وہ انہیں معاف کرے چاہے انہیں عذاب دے. ہاں عذاب دے تو بے شک یہ ظالم ہے، لیکن آپ کو منع فرما دیا، کیونکہ جن لوگوں نے غزوہ احد میں، جو لوگ شکست کا باعث بنے تھے، ان سب نے مسلمان ہونا تھا، اور ان میں جو بنیادی کردار تھا سیدنا خالد ابن ولید کا، وہ تھے کہ جنہیں سیف اللہ کا لقب ملنا تھا. تو آپ دیکھ لیجئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس طریقے پر آپ سے بد دعا فرمانا ثابت نہیں ہے. ہاں ایک آدھ موقع پر آپ نے فرمائی ہے جب آپ کے بہت سے صحابہ کو، 70 صحابہ کو کچھ لوگوں نے دھوکے سے شہید کر دیا، جسے ہم بیر معونہ کا واقعہ کہتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قبیلے نے یہ کام کیا تھا، دھوکہ دے کر صحابہ کو شہید کیا، ان کے خلاف بد دعا کی ہے. لیکن اس طریقے پر عمومی بد دعا نہیں کی کہ تمام کفار، تمام یہود و نصارہ، بلکہ ان کے حق میں ہمیشہ خیر خواہی کا ہی مظاہرہ فرمایا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مما خطیئاتہم، یہ جو قوم تھی نوح علیہ السلام کی، اپنے گناہوں کی وجہ سے اغرقو، غرق کر دی گئی. فادخلوا نارا، تو انہیں آگ میں داخل کر دیا گیا. فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا، اور انہوں نے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہ پایا. اب دیکھیے نوح علیہ السلام کی وہ دعا ہے، وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے رب، کافروں میں سے زمین میں ایک بھی بستہ آدمی نہ چھوڑ، تمام کو ہلاک کر دے. تمام کو ہلاک کرنے کا کیوں کہا؟ اس لیے کہ جس وقت حضرت نوح علیہ السلام بھیجے گئے، جس جگہ بھیجے گئے، نوع انسانی بس وہیں تھی، اس کے سوا نوع انسانی کہیں نہیں تھی. تو لہذا جن تک آپ کی دعوت پہنچی تھی وہ کل کے کل انسان تھے. لہذا سیدنا نوح علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ ان سب کو ہلاک فرما دے. انک ان تذرہم یضلوا عبادک، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تو اپنے تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے. ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، اور ان کی اولاد بھی فاجر و کافر ہی ہوگی. یہ نوح علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ ان کی اولاد فاجر و کافر ہوگی؟ یہ اسی طریقے پر پتا چلا کہ جب نوح علیہ السلام کو کہہ دیا گیا کہ اب کوئی اور ایمان نہیں لائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اولاد میں سے بھی کوئی ایمان نہیں لائے گا. اب دیکھیے دعا فرماتے ہیں سورت کے آخر میں سیدنا نوح علیہ السلام کہ رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بھی بخش دے. ولی والدیا، یعنی نبی کی جو تواضع ہے اس کی طرف دیکھیے کہ نبی کون ہے؟ نبی وہ ہیں کہ جو 950 سال تک مستقل دعوت دیتے رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی کی راہ میں تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور اس کے بعد جب قوم ہلاک ہو رہی ہے تو خود بھی معافی کے طلبگار ہیں. گویا یہ نہیں دیکھ رہے کہ میں نے اتنی لمبی چوڑی دعوت دی ہے اور اب تو میرا اجر جو ہے وہ اللہ کے ہاں محفوظ ہے. نہیں، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے سے بھی بڑی کوتاہیاں ہوئیں. نبی سے کوئی کوتاہی نہیں ہوئی، لیکن نبی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو کوتاہ دیکھ رہا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 دفعہ استغفار کرتے ہیں، حالانکہ آپ افضل البشر ہیں اور آپ سے کسی قسم کے گناہ کا صدور ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ جو جتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی زیادہ جانتا ہوگا، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جانتا ہے تو اپنی عبادت، اپنے زہد و تقویٰ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے مقابلے میں حقیر دیکھے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور جو جتنا دور ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے وہ اتنا ہی بے خوف ہوگا، امن کی حالت میں ہوگا کہ میرا تو بہت ہی میں بہت نیک آدمی ہوں اور میرا تو حساب کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف شاید نکلتا ہے، میری تو نیکیاں اتنی زیادہ ہو چکی ہیں. فرمایا رب اغفر لی، اے میرے رب مجھے بخش دے، ولی والدیا اور میرے والدین کو بخش دے، ولی من دخل بیتیا مؤمنا اور جو بھی میرے گھر میں ایمان لا کر داخل ہو گیا اسے بھی بخش دے، وللمؤمنین والمؤمنات اور تمام اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے. اس میں آپ دیکھیے کہ الاقرب فالاقرب کی بنیاد پر دعا کی ہے، رب اغفر لی سب سے پہلے اپنی ذات، ولی والدیا اور پھر اپنے والدین کے لیے، اور پھر جو ان کے گھر میں صاحب ایمان لوگ ہیں، ولی من دخل بیتیا مؤمنا اور پھر تمام اہل ایمان، وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا اور اے اللہ کافروں کی ظالموں کی ہلاکت ہی میں اضافہ فرما. تو یہ مختصر سی سورت تھی سورہ نوح، بہت ہی عظیم سورت ہے بعض اعتبارات سے اور بہت جامع سورت ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں جو ٹھیک بات ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین.